باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو دین کی معرفت، دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہمیں متصل کیا، فرش سید الشہداء پر، عزائے سید الشہداء پہ بیٹھنا نصیب کیا ہے۔ شب جمعہ، شب جمعہ مغفرت رحمت کی شب ہے، اس شب پر وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، ان کے نظر لطف کے وصول کے لیے اور ان کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے ذریعے سے پوری کائنات کے اندر جگہ جگہ ایسے موقع رکھے ہیں، ایسے امکانات رکھے ہیں کہ اس کے بندے اس کی طرف بڑھ سکیں، اپنے کمال کو حاصل کر سکیں، چاہے وہ بندے ہوں کہ جو عبودیت میں اچھے ہیں، عبادتیں اچھی ہیں، اللہ کی راہ میں محنتیں کی ہیں انہوں نے، ان کے لیے بھی امکان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خدا نمتان نے اپنے کمزور بندوں کو بھی ترک نہیں کیا ہے، نظر انداز نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بہت لطیف تعبیرات خدا نمتان اس وقت بیان فرماتا ہے جب اپنے گناہگار بندوں کو واپسی کا وعدہ دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی بے پناہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ہر انسان کو خدا کی طرف بڑھنے کا کوئی راستہ سکھا رہا ہے، عبادت گزاروں کو، زاہدوں کو، متقی، پرہیزگار، ان سب کو بھی اور گناہگاروں کو بھی، حتیٰ جو گناہگار ہیں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو، اور ان کو وعدے دیتا ہے کہ میں قبول کروں گا، کبھی وعدے دیتا ہے کہ یہ مت سوچنا کہ میں دور ہوں۔ اذا سألک عبادی عنی انی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانے فلیستجیب لی ولیؤمنوا بی، فرمایا جب بھی میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے، اللہ کے رسول کو کے لیے خطاب ہوا ہے کہ جب بھی میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے، اتنا کہنے کے بعد خدا نے خود بندے کو خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اس میں بھی ایک لطافت ہے، وہ یہ کہہ سکتا تھا جب بھی میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے تو اس سے یہ کہیے گا، لیکن جیسے خدا تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا جب میرا کوئی بندہ میرے بارے میں آپ سے پوچھے، تو خدا نے گویا خود بندے سے خطاب کرنا شروع کر دیا، انی قریب، تو میں قریب ہوں، اور کسی بھی پکارنے والے کی ندا کو لبیک کہتا ہوں۔ تو گویا سب کو وعدہ دیتا ہے کہ تم لوگ قرب حاصل کرو، تم لوگ بندگی کرو، راستے میں بڑھنے کی کوشش کرو شب جمعہ اس کام کے لیے۔ آپ اور میں یہ کر سکتے ہیں کہ شب جمعہ کے لیے کوئی خاص پروگرام اپنے لیے رکھیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مساجد میں امام بارگاہوں کے اندر شب جمعہ کی مناسبت سے دعائے کمیل رکھی جاتی ہے، صبح جمعہ کی مناسبت سے مثلا دعائے ندبہ رکھی جاتی ہے، توفیق نصیب ہو تو اس میں شرکت کریں، خدا نہ کرے کبھی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام ضرور رکھیں، یعنی شب جمعہ آئے اور بغیر کسی خاص کام کے گزر جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تو خدا نہ کرے ہم ان لوگوں میں سے کاؤنٹ نہ ہوں جو توجہ نہیں دے رہے، جو خدا کی نعمتوں کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ تو شب جمعہ کوئی کام کر لیں، ایک نماز میں بہت جگہ عرض کرتا ہوں، یہ نماز وعدہ دلاتی ہے کہ جو یہ نماز پڑھے گا اسے آخرت میں خدا اچھے رہنے کی جگہ نصیب کرے گا۔ نہیں معلوم اس کا مطلب کیا ہوگا، قبر کی زندگی، برزخ کے اندر خدا متعالیٰ کس طرح کی رہائش اس نماز کے بدلے میں دے گا۔ اس نماز کے لیے بیان کیا ہے کہ نیت یہ کرے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور اس کا ثواب ہدیہ کروں گا رسول اللہ کی امت کے تمام مرحومین کے لیے، رسول اللہ کی امت میں جو بھی مرحوم ہیں ان سب کے لیے ہدیہ کریں گے۔ اور یہ نماز دو رکعت ہے، مختصر سی نماز ہے، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، یہ تین سورہ اس میں پڑھنی ہے، دو رکعت نماز ہے، سورہ فاتحہ، سورہ کافرون، سورہ اخلاص پہلی رکعت میں بھی اور یہی تینوں دوسری رکعت میں بھی، اور آخر میں خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس نماز کا ثواب امت محمدی کے تمام مرحومین کو خدا پہنچا دے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں اس نماز کے صدقے میں خدا تعالیٰ آخرت کی زندگی کے اندر برزخ میں، جس کو ہم لوگ قبر تعبیر کرتے ہیں، خدا تعالیٰ اچھی رہائش نصیب کرے گا، رہنے کی اچھی جگہ نصیب کرے گا۔ تو میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ دنیا میں گھر بنانے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، انہیں چاہیے آخرت میں گھر بنانے کی سوچیں۔ آخرت میں گھر کیسے بنتے ہیں؟ ہم لوگوں کو آخرت کے بارے میں گفتگو کہانی کی طرح نہیں کرنی چاہیے، آخرت کے بارے میں گفتگو بالکل ایسے کرنی چاہیے جیسے کل جانا ہے، اور ظاہر ہے کہ سب نے جانا ہے، کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ نہیں جائے؟ چاہے انسان مر جائے، ڈیڈ باڈی دفن بھی نہ ہو، نعوذ باللہ، کوئی سانحہ کسی کے ساتھ ہو جائے، جل گیا، کچھ بھی ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جانا سب نے قبر میں ہے۔ اب وہ قبر وہ گز ڈیڑھ گز کا زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تو وہ جگہ جہاں پہ ہم دفن کرتے ہیں لوگوں کو، لیکن جب یہ جو قبر کہتے ہیں، قبر کی زندگی، قبر میں یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ سب درحقیقت برزخ کی زندگی ہے، وہ تو صرف ایک علامت کے طور پر ہے۔ البتہ اس میں بھی پاکیزگی ہے، اس میں بھی خاص کر اگر بزرگان دین کی ہے تو اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، لیکن بہرحال قبر کی زندگی کا مطلب برزخ کی زندگی ہوتا ہے، تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے، ہم نے قطعاً جانا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی جیسے اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کا بیٹا کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لے، فرض کرنے قوم جانے کے لیے، نجف جانے کے لیے، اور آپ کو بتائے کہ میں نے مثلا دو مہینے بعد جانا ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں جانا ہے، تو پھر آپ اس کی تیاری کرتے ہیں کہ بھائی جب یہ نجف جائے گا تو کیا ہوگا، قم جائے گا تو کیا ہوگا، تو کیا یہ کہانی ہے؟ نہیں، کہانی نہیں ہے، قطعاً جانا ہے۔ تو جس طرح آپ ایک سفر طے کرتے ہیں کہ اس تاریخ کو سفر کرنا ہے، تو پھر آپ اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، جہاں جائیں گے وہاں پہ کیا ہوگا، تو برزخ کی تیاری کیوں نہ کریں؟ اس دنیا میں گھر بنانے کے لیے بیتاب ہیں ہم لوگ، برزخ میں گھر کیوں نہ بنائیں؟ وہاں گھر کیسے بنتے ہیں؟ یہ بھی روایات نے بیان کیا ہے، مثلاً فرمایا کہ یتیموں کی دیکھ بھال کرو، خدا اچھا گھر دے گا وہاں پہ۔ اللہ کی راہ میں مسجد بناؤ، اس سے خدا نے متعال گھر دے گا. اسی طریقے سے جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہیں ان کی مصیبتوں کو آسان کر دو تو خدا اچھا گھر دے گا. تو یہاں پہ ایک گھر بنانے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، تو ہم لوگ برزخ کا گھر کیوں نہ بنائیں؟ اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو دنیا اور برزخ دونوں میں اچھی زندگی نصیب فرمائے، انشاءاللہ آخرت میں بھی اچھی زندگی نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم نے دنیا میں اتنے کام کر لیے، نمازیں بھی پڑھ لی، روزے بھی رکھ لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہماری آخرت بنی یا نہیں بنی، تو اس کا ایک حل بیان کیا گیا ہے. حل یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ تم جو عبادتیں کر رہے ہو اس کو کرتے ہوئے تمہیں خدا کی قرب کا کوئی احساس ہو رہا ہے؟ خدا نزدیک آتا لگ رہا ہے؟ خدا سے رشتہ جڑتا کچھ نظر آ رہا ہے؟ اگر ساری عبادتیں کرو اور نہیں احساس ہو کہ بھائی خدا سے نزدیک ہوئے نہیں ہوئے، خدا کا خوف، خدا کی محبت دل میں آئی یا نہیں آئی، اگر یہ سب نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اوپر اوپر معاملہ چل رہا ہے، ابھی وہ گہرائی تک بات نہیں گئی ہے. تو آپ اور میں کوشش یہ کریں کہ ہماری عبادتیں اتنی اچھی ہو جائیں کہ یہ بات گہرائی تک چلی جائے. اور یہ جو چند مجالس آپ کی خدمت میں عرض ہوئیں، آج اس سلسلے کی یہاں آخری مجلس ہے، اس کا ہدف یہی تھا کہ یہ جو ہم عبادتیں پہلے سے کر رہے ہیں ان کو بہتر کیسے بنایا جائے. ہدف یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی بڑھاتے رہیں، کوانٹٹی بڑھتی رہی کوالٹی نہیں ہوئی تو پھر کیا فائدہ ہوگا اس کا. کوالٹی کم رہے، یعنی کوانٹٹی کم رہے لیکن کوالٹی بڑھ جائے، تو جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ کیسے اچھی ہوں گی؟ تو اس کے لیے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اسی لیے ہم نے کوشش یہ کی کہ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس میں ٹائم بہت زیادہ لگنا ہو، ورنہ لوگ کہیں گے بھائی اتنا ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے. تو بھائی جو نماز آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں، مثلا کسی جماعت سے آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ تو اتنا ٹائم اب لگے گا، لیکن اگر آپ اس کو صحیح پڑھ لیں تو آپ کا وہ ٹائم جو ہوگا وہ کوالٹی ٹائم ہو جائے گا، آپ کو آخرت میں دنیا میں اس کا اثر ملے گا. تکبیرۃ الاحرام تو کہنا ہی ہے، اللہ کو یاد کر کے کہو، رکوع میں تو سر جھکانا ہی ہے، سبحان ربی العظیم ہے اور بحمد کہنا ہی ہے، تو کچھ سوچ کے بول دو، تو وہی ٹائم لگے لیکن کوالٹی امپروو ہو جائے. اس کے اوپر ہم نے کنسنٹریٹ کیا اور نماز کے طریقے عرض کیے، نماز کی حکمت کو بھی بیان کیا. پھر جسم کے اوپر کنٹرول کرنے کی بہت زیادہ بات ہوئی کہ بھائی جسم پہ کنٹرول ہوگا تو ذہن کنٹرول ہوگا، اور آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس کو ٹرائی کیا ہے، کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ ہاں بھائی ان کو اس میں فرق نظر آ رہا ہے. تو آپ جو باقی بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی اس کا فرق نظر آ رہا ہوگا، جو نہیں کوشش کر پائیں وہ کوشش کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ خدا نمتال انشاءاللہ اپنے فیض و برکت سے اس لطف میں اور اس مزے میں اور اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. کل ہم نے تسبیح کا ایک طریقہ بھی عرض کیا تھا، اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی، اور کچھ دوست احباب ہوں گے جنہوں نے اس کو کوشش کی ہوگی، اور میرا اپنے خیال ہے کہ کچھ کو کچھ رزلٹ شاید ملے بھی ہوں کہ ہاں بھائی کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ دل پہ اچھا اثر ہوتا ہے. اچھا اگر نہیں بھی ہوا ہے، ابھی 24 گھنٹے ہی تو گزرے ہیں، تو ایک آدھ ہفتے تو ضرور ٹرائی کریں، اور آپ انشاءاللہ اس کے اندر ایک خاص مزہ، ایک خاص لطف آپ احساس فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. اب میں چونکہ آج اس سلسلے کی یہاں پہ آخری گفتگو ہے، تو اس کو چند اور پوائنٹس کے ساتھ مدد لگاتے ہوئے پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو 2-3 دن پہلے ہم نے ایک بات عرض کی تھی کہ اپنے تعلقات میں تھوڑا سا ہاتھ اوپر رکھیں، فضل و کرم دکھائیں، اعلیٰ کردار دکھائیں. یہ جو اعلیٰ کردار ہے یہ بہت لطف دیتا ہے انسانوں کو، انسانوں کو بہت مزہ دیتا ہے، اور اس مزے سے روح زندہ ہوتی ہے. جس طرح اچھا کھانے سے، کوالٹی کا کھانا کھانے سے انسان کے بدن کو فائدہ ہوتا ہے، کردار اچھا دکھانے سے روح کو بہت فائدہ ہوتا ہے، روح کو زندگی ملتی ہے. ان کرداروں میں سے ایک کردار جو بہت امپورٹنٹ ہے ہر دیندار کے پاس، نہیں ہے تو سمجھ لیں کام خراب ہے، نقص ہے، عیب، بہت بڑی مشکل ہے. آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج.
اس ٹائپ کے سوشل سرویز بہت ہوتے ہیں، سوسائٹی کے کو جانچنے کے لیے سروے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ایسی سیناریو بناتے ہیں کہ بھئی لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، کوئی ایک آدمی کسی مصیبت میں ہے، تو کسی نے دیکھا اور نظر انداز کیا، اپنے راستے پہ چل دیا، کسی نے دیکھا دو منٹ رکا کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے، بیچارہ مصیبت میں ہے، تھوڑا سا سر ہلایا کہ ہاں بھائی تھوڑا سا مسئلہ ہے، پھر چلا گیا، پھر کوئی رکا اور اس نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے اس کا کچھ ساتھ دینا چاہیے، تو وہ نزدیک آیا، پھر اس کو نظر آیا کہ نہیں بھائی معاملہ بہت زیادہ خراب ہے، تو وہ چلا گیا۔ اس طرح بہت سرویز ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس میں ایک آدھ کوئی ایسا بھی آئے گا کہ جو ساتھ بھی دے دے گا۔ تو یہ جو سویلائزڈ سو کالڈ سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں، یہاں پر ایسے سروے ہوتے ہیں، بعض اوقات رزلٹس بہت وحشتناک ہیں، اچھے بھی ہیں لیکن بعض اوقات انتہائی وحشتناک ہیں۔ مثلاً کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چائنا کے اندر بھی کچھ وقت پہلے ایسا ہوا تھا، کوئی بچی کچلتی رہی گاڑیوں کے نیچے، کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب ممکن ہے ہم اس کو ڈاؤٹ کا بینیفٹ دیں گے، شاید کوئی نہیں سمجھا ڈیڈ باڈی ہے کیا مسئلہ ہے، لیکن انسان بعض اوقات وحشتناک ہیں اس معاملے کے اندر۔ اچھا اب چلیے وہ جیسے بھی ہیں، اس سے ہمیں کیا سروکار فی الحال؟ البتہ ہمیں سروکار ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن فی الحال ہم اپنے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہم جو دیندار ہیں، ہمارے اندر ایک حس کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے ہمدردی کی حس۔ خدا نہ کرے اگر نہیں ہے، مثلا میں کسی کے کام نہیں آ سکا، کوئی بات نہیں، میں کسی کے کام نہیں آنا چاہ رہا، یہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی گڑبڑ ہے، نہیں آ سکے کوئی بات نہیں۔ مثلا ایک آدمی آیا میرے پاس، اس نے مجھ سے کچھ کہا، میں اس کی ہیلپ نہیں کر سکا، اس وجہ سے کہ مثلا مجھے یہ لگا کہ بھائی یہ تو بہت دفعہ کہہ چکا ہے، یہ ایسے ہی کہتا رہتا ہے، مجھے لگا آدمی صحیح نہیں ہے، مجھے لگا میں نہیں کر پاؤں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ سارے علیحدہ مسائل ہیں۔ لیکن ایک دفعہ ایک آدمی آیا کہ صحیح ہے اور میرے دل میں کوئی اثر نہیں ہوا، یہ بہت خرابی ہے، یہ خود غرضی ہے، یہ تو دل کی سختی ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں دل کی سختی، قساوت قلب، اس دل کے اندر نرمی نہیں ہے۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ دیندار معاشرے میں بھی بہت ہو رہا ہے، کہ ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، ایون زیارات پہ جا رہے ہیں، دل میں ہمدردی نہیں ہے۔ بھائی یہ کیسی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے جس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے؟ سید الشہداء کا تو وجود پورا کا پورا رحمت ہے، ان کے نانا کا وجود رحمت للعالمین ہے، تو اگر کوئی سید الشہداء کا چاہنے والا ہے، اس کے دل میں ہمدردی کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ صرف رسم کا چاہنے والا ہے۔ سید الشہداء کا چاہنے والا ہوتا تو اس کے دل میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ اچھا زیادہ تر ہے، ایسا نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں ہے، زیادہ تر تو ہے، لیکن کچھ جگہوں پہ بالکل نہیں ہے، وہ معاملہ بہت خراب ہے۔ آپ اور میں مسلسل اس بات پہ کوشش کرتے رہے ہمارے دل دوسروں کے لیے ہمدرد ہوں، ہمارے دلوں میں ہمدردی ہونی چاہیے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرج۔
سب میں ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، میں بہت دفعہ یہ بات کہتا ہوں، شاید پہلے دوسرے دن بھی کہی تھی، ہم لوگ ٹیچرز لوگ ہیں، تو کوئی کچھ اور کر رہا ہوں ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تو کچھ اور نہ کریں، اسپیشلی موبائلز کو اندر رکھ لیں۔ اب مجلس میں بیٹھ کر بھی اگر پھر موبائلز ہی کو دیکھنا ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ بھائی، اس کی کیا ضرورت ہے پھر یہاں تک آنے کی؟ تو کیا ہے کہ ان چیزوں نے، ڈیوائسز نے ہماری زندگی کو اجیرن کیا ہوا ہے، تھوڑا وقت باہر نکل آنا چاہیے۔ البتہ بعض اوقات کسی کے ساتھ سختی آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی خبر آ گئی، اس کو دیکھنا پڑے گا، فوراً کچھ کرنا پڑے گا، تو ایک علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کو کسی طریقے سے ہمیں بلاک کرنا چاہیے کہ ہمارے کچھ کام بہرحال اپنے دین اور اپنی فکر کو کنسنٹریٹ کرانے پر ہوں۔ لگے ہاتھ میں یہ بات عرض کرتا چلوں جو میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، چونکہ ہمارا ایجوکیشن سے تعلق رہا ہے، تو بچوں کے اندر کنسنٹریشن کی کمی ہوتی جا رہی ہے، جس کو مختلف بیماریوں سے یاد کیا جاتا ہے، اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر اور فلاں فلاں، یہ سب چیزیں آ رہی ہیں بچوں کے اندر۔ اور یہ کیوں بہت زیادہ آ رہی ہیں؟ یہ اسکرینز کی وجہ سے، اسکرینز بہت تیز تیز تبدیل ہوتی ہیں، آپ دیکھیں یوں یوں کرتے رہتے ہیں، بچے چینج کرتے رہتے ہیں، یہ اسکرین بہت زیادہ چینج کرنے کی وجہ سے مائنڈ میں کنسنٹریشن کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں جس بچے کو اسکرین پر تیز تیز تبدیل کرنے کی عادت ہے، وہ میرے جیسے کو 40 منٹ 50 منٹ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تو بس یہی بیچارہ کوشش کرتا رہے گا کہ بھائی یہ فریم کہیں سے ہٹے، ابھی فریم تو نہیں ہٹے گا، یہ تو یہیں رہے گا۔ तो बच्चों की अटेंशन की आदत ख़त्म हो गई है। ये हम लोगों को सब मुसीबत सामने आती है क्लासरूम्स के अंदर। अब तो खैर मैंने डायरेक्टली पढ़ाना कम कर दिया है, छोड़ दिया तकरीबन, लेकिन क्लासरूम में बड़ी मुसीबत होती है। बच्चे 15 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पाते। तो माशाल्लाह सैयदुश्शुहदा के सबके में हमें तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिल गई है कि हम 30 मिनट 40 मिनट कंसंट्रेट करें। अलबत्ता पब्लिक में इतना दम नहीं होता कि 40 मिनट यूँ लग कर कुछ सुन लें, कुछ और होता रहता है, हम लोगों को भी एहसास होता है, तो हम बीच में कहीं तवज्जो हासिल करने के लिए कुछ और भी कर लेते हैं, लेकिन ये मामला है। तो आप इंशाल्लाह सैयदुश्शुहदा की इस अज़ा के सबके में बहुत अच्छे नताइज हासिल कर सकते हैं और हासिल कर रहे हैं। और जैसे नमाज, ये जो नमाज में आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं, ये इस बीमारी का बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा इलाज है। नमाज में आप कंसंट्रेट करें, 10 मिनट 15 मिनट बिल्कुल पिन पॉइंट अपने आप को रखें, देखिए आपका दिमाग क्या क्या चीज़ें सोचना शुरू कर देता है और आपको अल्लाह की राह में बढ़ने का मौका नसीब फरमाता है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था हमदर्दी के हिस्से के हवाले से कि भाई इंसान के अंदर एक हमदर्दी का जज्बा होना चाहिए। तो अच्छा, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये जायज़ा लें कि मेरे अंदर हमदर्दी का उंसुर कितना है, बचा है, काफ़ी है, ख़त्म हो रहा है, बढ़ रहा है, मैं कहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, इसको कैसे हिसाब करें? इसको हिसाब करते हैं अजनबियों को मुसीबत में देखकर। कोई अजनबी मुश्किल में हो, आप रोड से गुजर रहे हैं, कोई बंदा खुदा जिसको आप नहीं जानते वो मुश्किल में है, आपके दिल पे कुछ हुआ? अगर कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि मामला थोड़ा सा ख़राब हो गया है। भाई अपनों को देखकर तो हमदर्दी की हिस आती आती है, वो तो इस ताल्लुक़ की वजह से आती है, बेचारे की मजलूमियत की वजह से नहीं आती, ताल्लुक़ की वजह से आती है। अपने बच्चे को कोई मुश्किल में देखेगा तो रोएगा, अपने माँ बाप को मुसीबत में देखेगा नऊज़ु बिल्लाह ताला तो फिर उसका दिल तो जलेगा, लेकिन अजनबी को देखता है कुछ नहीं हो रहा। क्यों भी कुछ नहीं हो रहा, ये इंसान नहीं है। और हमारे रिश्तों की बुनियाद हमारा दीन होना चाहिए, हमारा मकतब होना चाहिए, अल्लाह की मखलूक होना चाहिए। तो इसमें कुछ ना कुछ तकलीफ़ आनी चाहिए इंसान के दिल के अंदर और कुछ एहसास होना चाहिए। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर कोई ये कहे कि अच्छा अभी मैं ऐसा हो गया हूँ कि नहीं हो रहा, अब क्या करूँ? कोई ना कोई तो इलाज मुआलजा भी होना चाहिए। कोई आदमी किसी बीमारी के अंदर है तो ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई अब तुम डिस्कार्डेड हो, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। रिजेक्ट नहीं होता है, इसका तरीका ये होता है कि आप अपने जहन को ऐसा बनाएं कि जैसे ही किसी को मुश्किल में देखें उसको दुआ देना शुरू कर दें, उसके लिए दुआएं देना शुरू कर दें। जब आप किसी को मुश्किल में देखें, कुछ नहीं कर सकते, दुआ दो। जब आप दुआ कम से कम देना शुरू करेंगे, आपके दिल में हमदर्दी आना शुरू हो जाएगी, हमदर्दी आना शुरू होगी। और ये जो हमदर्दी होगी, ये आपसे अच्छे अच्छे काम भी करवाएगी फिर बाद में, आपको अल्लाह के बंदों उसके और ज़्यादा नज़दीक लेकर आएगी। तो ये जो हिस्से हमदर्दी है, ये बहुत ज़रूरी है। और मोमिनों की सिफात में से एक सिफत कन्फर्म ये सिफत करार पाती है, बेहिस नहीं होते मोमिन के दिल में नरम दिल होता है, हमदर्द दिल होता है। आप और मैं इसकी कोशिश करें। आज चूँकि आखिरी बस गुफ्तगु है, इसलिए मुझे कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी अर्ज़ करना है, इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। और मैंने अर्ज़ किया ये आज के दुनिया के मादा परस्त माशरे का हिस्सा है कि लोग अपने अपने बिलों में घुसते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं, बाहर की कोई परवाह नहीं होती, लोग मुसीबतों में आसानी में हो। कभी क्या होता है, कोई मुल्क कहता है हमारे मुल्क में कुछ नहीं हो रहा, चलो मामला ख़त्म। कभी कोई शहर कहता है हमारे शहर में तो कुछ नहीं हो रहा, तो मामला ख़त्म। कभी कोई कौम कहती है हमारे पास कुछ नहीं हो रहा, दूसरे के साथ हो रहा है। इस तरह हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका हल क्या है? इसका हल ये, अजनबियों को दुआ दें, अजनबियों को दुआ दें। और कितनी अच्छी अच्छी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं अहले बैत अतहार सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन की। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। छोटी छोटी मिसालें कि मिसाल के तौर पर बस इतना कि अजनबी था, सफ़र साथ किया तो थोड़ा सा रास्ता उसके साथ गए और उसकी मुश्किल को, उसकी आसानी को थोड़ा सा साथ चल के शेयर कर लिया। अहले बैत مشترکہ سنت رکھتے ہیں تمام آئمہ ایک مشترکہ سنت رکھتے ہیں، راتوں کو مسکینوں کی نصرت کے لیے گھروں سے نکلتے تھے، یہ ان کی مشترکہ سنت ہے. اچھا ہم شاید یہ نہ کر سکیں، ہماری دنیا میں دستور ہی نہیں ہے کہ آپ رات کو اس طرح سے نکلیں، چلو آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں، کوئی اور راستہ ہونا چاہیے جس سے ہم کسی مشکل میں مارے کی، کسی مصیبت میں پڑے ہوئے شخص کی نصرت کر سکیں، تو کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں. اور میں نے عرض کیا کچھ نہیں کر سکتے دعا دو، کچھ نہیں کر سکتے کم سے کم دعا دے دو. یہ جو دعا ہوتی ہے یہ انسان کے دل کو کھولتی ہے، ہمیں اپنے دلوں کو کھولنا. یہ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں تسبیح پڑھنے کا طریقہ عرض کیا تھا، اس سے دل کے علاج میں بہت مدد ملتی ہے، اس سے انسان کی روح پر، اس کے جذبات کے اوپر بہت اچھا اثر پڑتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع کرتا ہے. تو ہمدردی کی حس کو باقی رکھیں. ایک اور جو بہت اچھا پوائنٹ ہو سکتا ہے اس سلسلے کے اندر، وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اعزہ اقربا میں، جان پہچان کے جو لوگ ہیں، دوست احباب میں، ذرا ان میں دیکھیے گا کوئی ہے ایسا جس کو لوگ توجہ نہیں دے رہے، اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. خدا ہم سے سب رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرے گا، لیکن اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس پہ سب توجہ دے رہے ہیں، چلو میں بھی توجہ دے دوں، شاید اللہ کے لیے نہ ہو اس لیے کہ سب کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی رشتہ دار ایسا ہے جس کو کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، اس وجہ سے کہ مثلاً میں نے شاید کل بھی عرض کیا تھا، کمزور ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے، ایک زمانے میں تھا اس کے پاس کوئی طاقت واقت تھی، اب کچھ نہیں ہے، مثلاً وہ بات نہیں رہی ہے جو پہلے معاشرے کے اندر تھی، تو یہ جو بیچارہ ہوتا ہے یہ اور زیادہ کڑ رہا ہوتا ہے کہ جب میں طاقتور تھا تو لوگ کتنا میرے آگے پیچھے تھے، اور اب میں اس حالت میں آ گیا ہوں تو کوئی میرا پرسان حال نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ پکڑ لیں، یقینی بات کہہ سکتے ہیں، اللہ کے رسول اس سے خوش ہوں گے، اور اللہ یقیناً اس بات کو، آپ کے اس عمل کو خدا کاؤنٹ کرے گا، شمار کرے گا کہ میرے اس بندے کا ساتھ دے رہا ہے جس کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو یہ ہمدردی کی حس میرے اور آپ کی معنویت کے لیے بہت ضروری ہے. اب ہم نے نماز کے بارے میں عرض کیا تھا، نماز غفیلہ کے بارے میں بھی شاید بیچ میں کہیں عرض کیا تھا، زیارت کے بارے میں عرض کیا، ایک دفعہ زیارت کے بارے میں بھی عرض کیا تھا کہ تسبیح کے بارے میں اور زیارت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ آپ ایسی زیارت کیجیے گا جیسے امام کو دیکھ رہے ہوں. اب میں ایک بات اور آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا آخری پوائنٹس کی طرف جاتے ہوئے، ہم یہ جو دعا پڑھتے ہیں امام کے وجود کے لیے، دعائے اللہم کل ولیک، اس کو ذرا توجہ سے گزارنے کی کوشش کریں. میں اس کے اوپر چند جملات عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ اس دعا میں ہماری کوئی اور طاقت شامل ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ماشاء اللہ یہ ان دعاؤں میں سے ہے جو اب معاشرے کے اندر بہت رائج ہو گئی ہیں، بہت رائج ہو گئی ہیں. 25-30 سال پہلے زیادہ ذکر نہیں تھا اس دعا کا، لوگ زیادہ نہیں پہچانتے تھے. اب اس وقت یہ عالم ہے، ہم بہت زیادہ سفر کرتے ہیں الحمدللہ، تو جہاں کہیں مومنین ہیں یہ دعا پڑھی جا رہی ہے. ایک دفعہ ایک انٹرویو میں آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ امام کب تشریف لائیں گے، تو انہوں نے کہا کہ امام اس وقت تشریف لائیں گے جب پوری دنیا ان کے لیے دعا کرے گی. تو اب انٹرویو لینے والے نے کہا کہ کیا مطلب اس کا کہ پوری دنیا ان کے لیے دعا کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کے کونے کونے سے لوگ ان کے وجود کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، اس وقت امام تشریف لائیں گے. تو انٹرویو کرنے والے کو ابھی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جیسے مجھے بھی بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس نے پوچھا کہ کون سی دعا کریں، تو انہوں نے کہا یہی دعا اللہم کل ولیک کرو. اب پتہ نہیں، شاید انہوں نے اپنے مکاشفے میں کسی حالت میں دیکھا ہوگا کہ پوری دنیا میں لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں. تو میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، دنیا کے چپے چپے کونے کونے میں اس وقت یہ دعا جاری ہے، لوگ کر رہے ہیں. صرف ایک کمی مجھے لگ رہی ہے، شاید لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کو پڑھتے وقت سوچنا کیا ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے ہم رٹ کے بیٹھ گئے، بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں نا، ہم لوگ رٹ کے بیٹھ جاتے ہیں. مثلاً سورہ اخلاص رٹ لی ہے، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، رٹ لی، پڑھ لی، ختم ہو گیا معاملہ، سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا. تو میں عرض کروں گا چند جملے بول لیتے ہیں اس کے اوپر بھی، تاکہ شاید ہماری اس دعا پڑھنے میں اور طاقت آ جائے. تو اب دیکھیے اس دعا کے اندر کیا ہے، تو ہم شروع میں کہتے ہیں اللہم کن لولیک، اے خدا تو اپنے ولی کے لیے بن جا، ہو جا. کیا ہو جا ابھی بعد میں آئے گا. اے خدا تو ہو جا اپنے ولی کے لیے، ولی کا نام پھر لیا گیا اور ان پر اور ان کے والدین اور اجداد پر درود بھیجا گیا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام کا نام لیا گیا اللہم کل ولیک، امام کا نام صلواتک علیہ وعلی آبائہ، اے اللہ تیرا درود ان پر ہو اور ان کے والدین پر اجداد پر. کیا ہو جا؟ وہ صفتیں جو بتائی گئی ہیں، قائدن حافظن قائدن ناصرن ولین عینا، یہ سب کچھ ہو جا. اچھا آپ اور میں جب یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدا سے ہم کیا کہہ رہے ہیں، کہ خدا کیا ہو جائے. نہیں، زیادہ تر ہم لوگ بس ٹھیک ہے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن اس طرح کر کے پڑھ لیتے ہیں. نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، ہمیں مفہوم پہ توجہ دینی چاہیے. تو آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کے اندر سوچیں جب آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں، خدایا تو اپنے ولی کے لیے ہو جا، وہ ولی جن کے اوپر درود بھیجا گیا ہے ان پر ان کے اجداد کے اوپر، کیا ہو جائے؟ قائد و حافظ و ناصر و عین، حتی تسکنہ ارضک طوعا، یہ سب کچھ تو ہو جا یہاں تک کہ ان کو اپنی زمین کے اوپر تو رہائش دے دے، رہی زمین کے اوپر تو انہیں قائم فرما دے، یعنی ان کے ظہور کا کہ آپ دعا کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا خدایا تو اپنے ولی کے لیے جن کے اوپر صلوات اور ان کے والدین پر اجداد پر، تو ان کے لیے یہ ہو جا، ان کو زمین کے اوپر سکونت دے دے، یعنی ان کا ظہور ہو جائے. وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا قَبِيلًا، اور یہاں پر لمبی مدت کے لیے تشریف فرما رہے ہیں. صحیح. اچھا آپ کوئی مجھے، ہم لوگ، میں نے پھر عرض کیا کہ ہم لوگ کافی عرصے سے بول رہے ہوتے ہیں نا، تو ابھی مثال کے طور پر مجھے فوراً احساس ہو رہا ہے کہ کچھ بچے سکونت کے لفظ میں پھنس رہے ہیں کہ رہائش دے دے تو اس کا مطلب کیا ہوگا، یہ کیا پہلے سے نہیں رہ رہے امام؟ یہاں پہ ظہور کا مطلب ہے، ہم سب کو معلوم ہے، اس کو میں تکرار نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے اشکالات کو دور نہیں کرنا چاہ رہا، ورنہ اس میں وقت لگ جائے گا جو اس ترجمے سے کوئی حاصل کرے. بہرحال لب لباب کیا ہے، اللہ سے دعا کی گئی ہے کہ خدایا تو اپنی ولی کے لیے یہ صفت بنا دے، ان صفت کو اختیار فرما، اور پہلے سے ہے لیکن ہم کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے. مثلا جب ہم کہتے ہیں اے اللہ نبی اور ان کی آل پہ درود بھیج، تو وہ تو پہلے سے بھیج رہا ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ تو پہلے سے بھیج رہا ہے. ہم کہتے ہیں تاکہ ہمارا بھی حصہ اس کے اندر شامل ہو جائے، ہمارا بھی تعلق جڑ جائے ان سے. تو خدا تو ان کے لیے ایسا ہو جا اور ان کو زمین پر قائم فرما، ان کو یہاں پہ ظاہر فرما، اور زمین کے اوپر لمبی مدت کے لیے باقی رکھ لے. اس دعا کو ہمیں سوچنا چاہیے، سوچ کے کرنا چاہیے. اب آپ تصور فرمائیے، اگر فرض کر لیتے ہیں آدھے لوگ سوچ رہے تھے، آدھے لوگ نہیں سوچ رہے تھے، اور اب سب سوچنے لگے ہیں، یا آدھے سے زیادہ سوچنے لگے ہیں، اس دعا کا اثر ہوگا، اس دعا کا اثر ہوگا. اور عین ممکن ہے کہ جیسے کہ آیت اللہ بہجت مرحوم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں خدا ان کے ظہور میں تعجیل کرے گا. لیکن عزیزو، دعا ایک مسئلہ ہے، دعا کے پیچھے طلب ہونا دوسرا مسئلہ ہے. دعا تو ہم زبان سے کر رہے ہیں، سوچیں طلب کریں تو خدا ان متعال یقیناً کرے گا، لیکن ہم طلب نہیں کر رہے، بعض اوقات ہم صرف دعا کر رہے ہیں. میں بتاتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچاتا ہوں، بعض اوقات پاکستان سے باہر میں ایک دفعہ ایک جگہ پہ گیا، وہاں پہ کچھ بچے تھے، ان کو یہ دعا سکھائی گئی تھی، تو میں نے احساس کیا کہ یہ بچے جو دعا پڑھ رہے ہیں ان کو اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. رٹے ہوئے تھے انہوں نے، بہت اچھی رٹی ہوئی تھی، پڑھ لیا انہوں نے، لیکن میں نے احساس کیا بچے بھی اس زبان کے تھے جو میں نہیں جانتا تھا. افریقہ کا واقعہ ہے تو وہ سواہلی زبان بولتے تھے، میں تو نہیں بول رہا تھا، میرے ساتھ ایک بندہ تھا جو سواہلی زبان بولتا تھا. تو میں نے اس بندے خدا سے کہا کہ ذرا جن بچوں نے پڑھا ہے بہت اچھا پڑھا ہے، ان سے پوچھو انہوں نے یہ جو پڑھا ہے یہ کیا تھا، یہ جو پڑھا ہے یہ کیا تھا. اللہ شاہد ہے میں یہاں بیٹھ کے وہ سب نہیں بتا سکتا جو بچوں نے کہا، ایک نے بھی نہیں کہا کہ امام کے لیے پڑھا، ایک نے بھی نہیں کہا کہ امام کے لیے پڑھا ہے. اور یہ پتا ہو کہ کیا پڑھا ہے یہ تو بھول جاؤ. نعوذ باللہ، کوئی بول رہا تھا میں نے لوری پڑھی ہے، کوئی بول رہا تھا میں نے کسی کے لیے کیا بول دیا ہے، اور ایک آدمی تو ایسی چیز بتائی جو میں نے بتایا میں بول ہی نہیں سکتا ہوں یہاں پہ بیٹھ کے، یہ مظلومیت ہے. ادھر تک آ گئے، بہت اچھا ہوا کہ دعا آ گئی، لیکن ابھی دعا پہ توجہ نہیں آئی ہے. کاش ہماری توجہ بھی آنا شروع ہو جائے، اس کے نہیں معلوم خداوند متعال کیا اثرات دے گا، اور شاید انہی توجہات کے نتیجے میں ہم امام کی طرف اور جائیں گے اور خدا ہمارے امام کے ظہور میں تعزیل فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج
صاحب. بس اب ایک آخری بات اور آپ سے عرض کرنی اور آپ کی زحمت تمام کروں گا، اور وہ بات تھی، میں ڈر رہا ہوں شاید پہلے کہہ چکا ہوں لیکن آخر میں لا کر اس کو پھر کہنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو سنائے، بغیر کہیں ریکارڈ کروائے اللہ کی راہ میں کوئی اچھا کام کرنا، اس کو ہم کہتے ہیں مخفی صدقہ. یہ کہیں اگر میں نے اور آپ نے سیکھ لیا تو سمجھ لیجئے ہماری اور آپ کی زندگی سیدھی ہو گئی. پھر اگر ہم نے یہ سیکھ لیا، میں اس کی شرائط عرض کر دوں، کسی کو نہیں بتانا ہے، کسی کو نہیں سنانا ہے، کہیں اعلان نہ کروائے، ایسے دے، ایک ہاتھ سے دے دوسرے کو پتہ نہ چلے. اگر کوئی شخص یہ سیکھ گیا اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، خدا کی راہ میں ایسے صدقہ دینا جس کو ہم مخفی صدقہ دیتے ہیں، تو مولا امیر المومنین نے ایک جملہ بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ جو مخفی صدقہ دے گا خدا اس کی غلطیاں ختم کر دے گا. غلطیاں ختم ہو جائیں گی. غلطی ختم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زندگی میں سیدھا خدا کی طرف بڑھے گا، کوئی غلطی نہیں کرے گا. اتنی بڑی نعمت، یہ سمجھ لیجیے یہ تقریباً ایسا ہے جیسے وہ معصوم کے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا ہے اگر کسی نے اس کو زندگی کا حصہ بنا لیا. بدقسمتی سے دیکھیے، آسان بدقسمتی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ کام آسان نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، اگر اچھی نیت سے بھی پڑھ رہا ہوں تو یہ مخفی صدقہ ہے یا کھلا صدقہ ہے؟ اگر اچھی نیت سے بھی پڑھ رہا ہوں تو یہ کھلا صدقہ ہے، سب دیکھ رہے ہیں. مخفی صدقہ وہ ہوگا جس کا کسی کو پتہ ہی نہ چلے. اب مجھے یہ دیکھنا پڑے گا میری زندگی میں مخفی صدقے کتنے ہیں. مخفی یعنی سیکریسی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، چھپا ہوا. آپ اور میں اس پر کوشش کریں کسی طریقے سے. یہ جو مخفی صدقہ ہوتا ہے اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے، یہ دکھاوا اس میں نہیں آ سکتا. آپ نے کسی کو دکھایا ہی نہیں، بتائیں گے تو دکھاوا آئے گا نا، بتایا ہی نہیں آپ نے. اب آپ کیسے یہ کریں گے؟ اتنا عجیب یہ معاملہ ہے. میں نے عرض کیا تمام آئمہ یہ کام کرتے تھے، خاموشی سے صدقہ دیا کرتے تھے. یہاں تک ہمارے پاس موجود ہے کہ امام کے رشتہ داروں میں کوئی آدمی تھا، امام سے اچھا نہیں تھا، امام کے سے خوش نہیں تھا، دل میں بوس لیے بیٹھا تھا. تو چونکہ امام کا رشتہ دار تھا تو امام کسی اور آدمی کو پیسہ دیتے تھے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ. امام ہی کا رشتہ دار تھا لیکن ان سے خوش نہیں تھا، پیسہ دیتے تھے کہ جاؤ اس کو دے کر آؤ. اچھا، یہ آدمی جاتا تھا، اس کو بتاتا تھا کہ میں کسی کی طرف سے صدقہ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے، پیسہ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے. امام نے ہدایت کی تھی کہ اس کو مت بتانا کہ میری طرف سے ہے. امام نے ہدایت دی تھی کہ اس کو مت بتانا کہ میری طرف سے ہے. اچھا، وہ گیا، اس نے امام کو اس نے اس شخص کو صدقہ دیا اور کہا کہ کسی نے مجھے دیا ہے کہ تمہیں پہنچا دوں. اب اس آدمی نے جواب میں کیا کہا؟ اس کا روٹین تھا، ہر مہینے امام بھجواتے تھے، ہر مہینے وہ کہتا تھا کہ دیکھو جو تمہارا آدمی صدقہ دیتا ہے نا، یہ بہت اچھا آدمی ہے، یہ میرا خیال رکھتا ہے. اور پھر امام کا نام لے کر کہتا تھا کہ ایک وہ میرے رشتہ دار ہیں، وہ میرا خیال نہیں کرتے. بیوقوف اس آدمی سے جو مڈل مین تھا، اس سے کہتا تھا تمہیں جو صدقہ دیتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، میرا خیال رکھتا ہے، لیکن ایک وہ میرے رشتہ دار ہیں نعوذ باللہ تعالی، وہ میرا خیال نہیں کرتے. اب یہ آدمی آتا تھا امام سے کہتا تھا کہ مولا وہ جہنم میں چلا جائے گا، اس طرح آپ مجھے بتانے دیں کہ آپ دیتے ہیں. امام نے فرمایا نہیں، ابھی بھی صحیح نہیں، مت بتاؤ. یہ اس معاملے میں اتنے اصرار کر رہے ہیں چھپانے کے اوپر. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے اچھے کام کرتے ہیں لیکن چلا چلا کے کرتے ہیں، میری طرح جیسے میں بھی بول بول کے کر رہا ہوں. اس پہ میں زیادہ انحصار نہیں کر سکتا چونکہ اتنے لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، اس میں تو نیت کا مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہاں پہنچے گی. تو سعید الشہدا کے فرش کے صدقے میں ثواب مل رہا ہوگا انشاءاللہ، لیکن نیت خراب ہو سکتی ہے، خیر اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بات ہوگی، لیکن چھپا کے کیسے کیا جائے؟ اس کو آپ اور میں کرنے کی کوشش کریں. اور میں نے عرض کر دیا کہ مولا کا فرمان ہے کہ مخفی صدقہ، جو صدقہ آپ خاموشی سے دیتے ہیں، سیکریسی سے دیتے ہیں، یہ غلطیاں ختم کر دیتا ہے. اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں مل سکتا ہمیں کہ ہماری غلطیاں ختم ہو جائیں، بہت بڑا فائدہ ہے یہ. تو اس کے اوپر کہیں آپ اصرار کریں اور کسی بندے کا دل خوش کر لیں، کسی کی مصیبت کو آسان کر دیں، احسان جمائے بغیر، کچھ کہے بغیر، کچھ بتائے بغیر. میں نے عرض کیا، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، اعلان کیے بغیر، جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، فلاں نے دیا ہے، فلاں نے کیا ہے، پروگرامز ہو رہے ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے نام لیے جا رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اتنا دیا ہے، اس سے بات نہیں بن پائے گی، اس سے کام شاید اتنا اچھا نہیں ہو پائے گا. ہمیں کچھ چیزوں کو بہت خاموشی سے کرنا ہوگا. باقی کچھ چیزیں کھول کے بھی کر لیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نیت پہ کنٹرول ہے تو خوب بتا کے بھی کر لیں، لیکن کچھ چیزوں کو خاموشی سے کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. عزیزان محترم، ایک دن آنا ہے جب ہم سب نے خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس وقت خدا نے ہم سے حساب لینا ہے. اور میری اور آپ کی نیت نے اتنا سا بھی اگر کھوٹ ہوا، وہ پکڑ لے گا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ دلوں کی خیانت، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، تو وہ سب پکڑ سکے گا. لیکن آپ اس کے جواب میں ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ جو خدا دلوں کے بھید جانتا ہے، تو وہ ہمارے دلوں کے بعض اچھے بھید بھی جو جانتا ہے، اچھے راز بھی جانتا ہے. تو مثلا کوئی پوچھ سکتا ہے، بھائی ہمارے دلوں کے وہ اچھے راز کون سے ہیں؟ ہمارے دلوں کے وہ اچھے راز وہ ہیں جب ہم نے تنہائی میں اپنے امام پر غم کے گریا کیا ہو، یہ ہمارے دل کے اچھے راز ہیں. مثلا آپ کہیں بیٹھے ہوں خاموشی سے، اچانک آپ کے دل میں اپنے امام کی مصائب کا کوئی جملہ آئے اور آپ خاموشی سے روئے اپنے امام کے لیے، تو یہ آپ کا اور ہمارا اچھا راز ہے. اس اچھے راز کو بھی خدا جانتا ہے، اس اچھے راز کو بھی قیامت کے دن لے کر آئے گا. اور کتنی اچھی رسم تھی پہلے، ابھی بھی کچھ لوگوں کے پاس ہے، کہ جب بھی پانی پیتے تھے، کم سے کم ٹھنڈا پانی پیتے تھے، تو اپنے امام کو یاد کر لے جاتے. کتنا اچھا، مثلا آپ رات کی تاریکی میں اٹھے ہوں، آپ کو پیاس لگی ہو، رات میں آپ گئے، آپ نے کہیں پانی پیا، اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے کہا السلام علیک یا ابا عبد اللہ، آپ کے خشک لبوں کو ہمارا سلام. ایک شخص شب قدر کے سباب میں، مولا چھٹے امام سے روایت کرتا ہے، امام فرماتے ہیں اگر تم نے میرے جد امجد کو رات میں یاد کیا، میں چند جملے اور عرض کرنا چاہوں گا. کبھی آپ اپنے بچے کو دل سے لگا رہے ہوں، اس کو اپنی محبتیں دے رہے ہوں، اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہوں، تو اچانک آپ کو یاد آئے حسین کے یتیم بچے، کبھی ہوتا ہے آپ اپنے بچوں کو سوتا دیکھتے ہیں، آپ کو محبت آتی ہے کہ میرا بچہ کتنے سکون سے سو رہا ہے. ذرا اس لمحے کو یاد کیجئے گا جب سید الشہداء کے سر بریدہ لاشے سے آواز آئی، اے میری بچی تو میرے پاس آ جا. امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب وہ بچی وہاں سے گزر رہی ہوگی، سید الشہداء کی یتیم بچی اپنے بھائیوں کے جنازوں کے درمیان سے گزر رہی ہوگی،
اور امام نے چاہا ہوگا کہ میری بچی کے دل کو کوئی تسلی مل جائے، تو اس لاشے نے بچی کو اپنے پاس بلایا۔ عزیزو، گمان قوی یہ ہے کہ یہی وہ بچی ہے جو زندہ نے شام میں فوت ہوئی ہے۔ سید الشہداء کی بچیوں سے چند مصائب ہمارے پاس ہیں، ان میں کچھ مصائب میں سن عمر زیادہ ہے، کچھ مصائب میں عمر بہت کم ہے، اور گمان قوی یہ ہے کہ ایک ہی بچی ہے جو ایک خاص سن کے اندر ہے جس کے سب مصائب ہیں۔ اور مصائب میں اگر میں آپ کو یاد دلاؤں ان مصائب میں، تو ایک وہ مصیبت کا پہلو ہے جب سید الشہداء آخری دفعہ ذوالجناح پر سوار ہوئے اور ذوالجناح سے کہا کہ چلے، اور ذوالجناح نہیں چلا، اور روایات کے مطابق سید الشہداء نے ایک بچی کو ذوالجناح کے قدموں سے لپٹے ہوئے دیکھا، جو حسب روایت کہہ رہی تھی کہ ذوالجناح میرے بابا کو لے کے مت جا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ ایسے یہاں پہ ایک مکالمہ ہے، اس مکالمے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ صحیح ہے، کچھ لوگوں نے تردد کیا ہے کہ شاید یہ مکالمہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اور مکالمہ یہ ہے کہ اس بچی نے امام سے کہا کہ بابا مجھے آخری دفعہ اپنے گلے سے لگاؤ۔ ایسے مجھے نہیں یقین، مجھے نہیں معلوم یہ مکالمہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن اگر بچی نے یہ کہا ہے تو اچھا۔ اگر یہ مکالمہ صحیح نہیں ہو، تب بھی ایک واقعہ صحیح ہے، وہ یہ کہ جب امام حسین کا ذوالجناح آخری لمحے میں خیموں میں خبر دینے آیا ہے، سید الشہداء کے اطفال خیمے سے نکلے، یتیم بچے ذوالجناح کے گر جمع ہو گئے۔ معلوم ان بچوں نے کیا جھیلا ہے اس پورے واقعے میں۔ ایسے میں اب چند روایت بچوں کے حوالے سے اور عرض کروں گا، ایسے چند روایات ہمارے پاس ہیں مسلمات، چند روایات ہمارے پاس مشکوک ہیں۔ ان روایات میں سے جس کو قبول کیا جاتا ہے وہ یہ روایت ہے کہ شام غریبہ میں بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب بچوں کو لینے کے لیے مقتل تک گئی ہیں۔ ایک موقع پہ دو بچوں کو دیکھا ہے، مجھے یاد آتا ہے شاید نفس المحموم کے اندر بھی روایت موجود ہے، ایک موقع پر دو بچوں کو انہوں نے دیکھا جو الٹے لیٹے ہوئے تھے۔ بی بی پریشان ہوئی کہ یہ دو بچے مقتل میں رات کی تاریکی میں یہاں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، جب بچوں کو جگانے کے لیے آئیں اور پلٹایا تو دیکھا سینے پر گھوڑوں کے ٹاپوں کے نشان تھے۔ ایسے ایک اور روایت بیان ہوتی ہے، روایت بیان ہوتی ہے یہ لائن، جب بچوں کو لے کر قافلے کو چلے ہیں ایسا ہوا ہے کہ بچے اماریوں سے گر کر کچل گئے۔ اور بچوں نے کیا جھیلا ہے اللہ جانتا ہے۔ ایسے اکبر جرأت کرتے ہوئے آخری جملات کی طرف، زندان شام میں سید الشہداء کی ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، قطعاً اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی بچی سید الشہداء کی زندان شام کے اندر یقیناً فوت ہوئی ہے۔ اب عجیب معاملہ یہ ہے، میں نے خود قوم کے اندر مشہور روایت ہے، علماء بیان کرتے ہیں اس کے اوپر، شاہدین بھی موجود ہیں۔ ایک موقع پر یہ جو قوم شام کے اندر زندان کے اندر بچی کا لاشا موجود ہے، قبر مقدس موجود ہے، کچھ سالوں پہلے، کئی سالوں پہلے اس قبر مقدس کو پانی کے جانے کی وجہ سے کھولنا پڑ گیا تھا۔ جب اس کو کھولنا پڑ گیا تھا، مجھے یاد ہے میں نے بھی اپنے علماء سے کانوں سے سنا ہے، انہوں نے بیان کیا کہ جب اس بچی کو اٹھایا گیا ہے تو عزیزو کرتا جلا ہوا تھا، اس پر خون کا نشان باقی تھا۔ سید الشہداء کی مظلوم بچی کی مظلومیت گویا کئی سو سال کے بعد پھر دوبارہ دنیا کے سامنے ثابت کی گئی کہ دیکھو یتیموں کے پالنے والے کے خود یتیم بچی کے ساتھ تم نے کیا کیا.
الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم ينصر.